السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت یعنی ان کے جو ذاتی اوصاف تھے وہ آج ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی افقہ قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں لاسٹ ٹائم تمام احادیث پڑھی تھیں جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمیں سیرت کی کتابوں سے بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں جو کہ آپ کے مکارم اخلاق کی گواہی دیتی ہیں. یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کے جو اصاف تھے یا آپ کی جو خوبیاں تھیں وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں, اور دوسری احادیث کی کتابوں میں بھی وہ ساری باتیں موجود ہیں الحمدللہ. چونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں مشہور کر دی گئی ہیں کہ نعوذ باللہ جیسے وہ ان کے ویسے اوصاف نہیں تھے یا ان کا جو اخلاق تھا ویسا نہیں تھا جیسے کہ پہلے دو لوگوں کا تھا, یا پھر یہ بھی باتیں مشہور کی گئی کہ آپ کی جو سمجھ بوجھ تھی وہ بھی صحیح نہیں تھی نعوذ باللہ. یعنی بہت سارے غلط سلط الزامات آپ پر لگائے گئے ہیں, اس لیے ہم تھوڑا سا آپ کے اخلاق اور آپ کی جو علمی فضیلت ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں اور صحیح بات یہ صحیح تصویر لوگوں کے سامنے آ سکے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ ان عشر مبشرہ میں سے ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی. پھر آپ کے داماد ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چل کر ان کا نصب مل جاتا ہے الحمدللہ. تیسری بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں تھیں ہی نہیں, زبردستی ان کو خلافت کا منصب سونپا گیا. تو یہ بات کہنے والے یعنی ہم لوگوں کو یہ بات کہنے سے گریز کرنا چاہیے, یا ہم زبان کیوں کھولیں ایسی بات پر جس کو کہ رسول اکرم نے پہلے خود خوشخبری دی ہو جس کے بارے میں یا خلافت کے بارے میں. تو کہا جاتا ہے کہ ایک قائد کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ تمام آپ کے اندر موجود تھیں. کچھ کا ہم مختصر ذکر کریں گے, کچھ کو تھوڑا سا چھوڑتے ہوئے چلے جائیں گے مختصرا لے کر. جیسے کہ سب سے پہلی بات ایک قائد کے اندر جو خوبی ہو سکتی ہے, سب سے پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو. یعنی ایک لیڈر کے اندر سب سے پہلے تقویٰ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب تقویٰ ہوگا تو تبھی وہ سب کے ساتھ انصاف سے کام لے سکے گا اور سب کے ساتھ برابری سے پیش آئے گا, یا لوگوں کی اس کو فکر ہوگی, ان کے اعمال کی فکر ہوگی اور ان کی اصلاح کی فکر ہوگی. تو ایک قائد میں جو خوبی ہونی چاہیے کہ اللہ کا ڈر, وہ آپ کے اندر بدرج اتم موجود تھا, آخرت پر ایمان اور شریعت کے علم سے بھی اللہ تعالی نے آپ کو آراستہ کیا تھا. ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ کے اندر حیا تھی, آپ جو بھی اللہ تعالی کی طرف سے جو فیصلے آتے تھے تمام ہی صحابہ نے اس پر آمنا و صدقنا کہا. دوسرے صحابہ کرام آپ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچ بولنے والے اور وفا کے پیکر تھے. یعنی آپ کے اندر کبھی وعدہ خلافی نہیں دیکھی گئی. یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ باصلاحیت تھے اور بہت دلیر تھے. مروت زہد بھی موجود تھا. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ بہادر ہوتے ہیں ان کے اندر زہد نہیں پایا جاتا, لیکن مروت بھی تھی, زہد بھی تھا, جذبہ قربانی بھی تھی, عاجزی اور انکساری تو بہت زیادہ تھی, اور نصیحت کو قبول کرنے کا درجہ بھی موجود تھا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام جو بات ہمیں سکھاتا ہے یا خلیفہ یا خلافت میں جو باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں کہ ایک خلیفہ کو کیسے ہونا چاہیے, اور وہ لوگ تنقید قبول کرنے کے عادی تھے اصل میں. جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ان کے اوپر کچھ تنقید کی گئی تو آپ دیکھیں انہوں نے اپنی کیسے اصلاح کر لی تھی. تو صحابہ کرام میں تمام خوبیاں موجود تھیں, ایسی عثمان رضی اللہ عنہ میں بھی موجود تھی. ہاں, اعلی ہمتی بھی موجود تھی اور ٹھوس ارادے اور عدل اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے تھے, اور یہ چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا کی گئی تھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنی تھی, امت مسلمہ کو سنبھالنا تھا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں یا جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کے اندر فقہی اجتہاد کی کمی تھی نعوذ باللہ, یا آپ کے اندر علمی فضیلت کم تھی دوسرے صحابہ کے مقابلے میں, یہ بہت ہی زیادہ بے بنیاد الزام ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کا شمار قرآن اور سنت کا جو پختہ علم ہوتا ہے ان صحابہ میں شامل ان کا شمار ہوتا ہے، کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ کے جو فقہی اجتہادات تھے بہت زیادہ ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. اور تمام جو فیصلے تھے ان اجتہاد کرنے میں، جو تمام فیصلے تھے اس میں انہوں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ہی کے نقش قدم پر چلنا پسند کیا. اور کہا جاتا ہے، ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں. عبد الرحمن بن اسود نے عبیداللہ بن ادی بن خیار سے کہا کہ وہ اپنے ماموں سے کہیں کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ سے ولید کے بارے میں پوچھے، کیونکہ لوگوں میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں. عبیداللہ کہتے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ نماز کے لیے نکلے تو میں ان سے ملا اور میں نے کہا کہ آپ سے ایک کام ہے اور مشورہ بھی ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم جو آپ کو بتایا گیا تھا کہ ان کو سنایا گیا ان کے بھائی کے بارے میں، اور پھر انہوں نے جو فیصلہ کیا، یعنی جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے خود اپنے بارے میں جو گواہی دی کہ تم لوگ میرے بارے میں اس طرح سے باتیں کرتے ہو جبکہ میں سن رہا ہوں ان باتوں کو، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کہنے والے شخص سے کچھ نہیں کہا اور کہا کہ میں اس بارے میں صحیح چھان بین کرواؤں گا، اور اپنے بھائی کو پھر کوڑے لگوائے اور اس کو اس عہدے سے معزول کر دیا. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں جو یہ بات مشہور کر دی گئی کہ بہت زیادہ اقربہ پروری تھی. ٹھیک ہے وہ نرم مزاج تھے، لیکن ہم یہ الزام نہیں لگا سکتے کسی پر بھی کہ وہ اقربہ پرور تھے، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی نئے مسائل آئے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جو قیمتی جو ان کی رائے تھی، اپنے علم اپنے تجربے کی بنیاد پر اس کو نہایت ہی یعنی بہت ہی بہترین طریقے سے حل کیا. ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے، یعنی خود عثمان رضی اللہ عنہ کا ہی، ان کا ایک خطبہ ہے جس کی تفصیل یہ ملتی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اللہ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد فرمایا تم گویا بند قلعے میں ہو، باقی ماندہ عمر گزار رہے ہو، لہٰذا موت کے لیے جتنی نیکیاں جمع کر سکتے ہو کر لو، صبح یا شام وقت اجل آ پہنچے گا. خبردار دھوکے کا دوسرا نام دنیا ہے، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. اللہ کے بارے میں دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اپنے پیش روؤں سے سبق سیکھو، یعنی جو پہلے جا چکے، پھر سنجیدگی سے کوشش کرو اور غفلت کی زندگی چھوڑ دو. عرصے دراز تک دنیا سے فائدہ اٹھانے والے، اسے رونقیں بخشنے والے اور اس کے پجاری کہاں گئے کہ دنیا نے انہیں پھینک نہیں دیا؟ دنیا کو اس سے بہتر چیز یعنی آخرت کے بدلے میں چھوڑ دو. اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی تھی، سورہ کہف کی آیت، کہ اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے جیسے پانی برستا ہے. الحمدللہ وہ سب ہم جانتے ہی ہیں. تو بہرحال اگر آپ ان کے خطبے دیکھیں گے تو ان کے ہر خطبے کا موضوع یہی نظر آتا ہے، جس میں انہوں نے لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کیا یا آخرت کی طرف راغب کیا. ہر ان کے خطبے کا موضوع یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں غور کرنے پر مجبور کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر لوگوں کی اصلاح کی کتنی فکر تھی. اور انہوں نے بہت ساری احادیث روایت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کئی ساری احادیث ان سے مروی ہیں. جیسے کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث جو بہت مشہور ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے. سعد بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن سلمی نے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے قرآن پڑھانا شروع کیا اور حجاج کے دور تک قرآن کریم ہی پڑھاتے رہے. وہ خود فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ہی نے مجھے اتنا عرصہ اس مسند پر بیٹھنے پر آمادہ کیا. ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ مجھے رسول اللہ کے اس فرمان نے اس مسند پر بیٹھنے پر مجبور کیا، وہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے. پھر جو وضو کی اہمیت والی جو حدیث ہے آپ کو معلوم ہوگا جو صحیح بخاری میں ہے، کتاب الوضو میں، سب سے مشہور وضو کی اوتھینٹک حدیث عثمان رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، انہوں نے ہی امت کو وضو کا طریقہ سکھایا. پھر وہ والی حدیث بھی انہی سے مروی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا اور مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھی تو اس نماز سے لے کر اگلی نماز تک کے لیے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور کوئی اور صحابی سے وضو والی وہ حدیث مروی نہیں ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ سے ہے. بہرحال تو وضو کے تعلق سے بھی عثمان رضی اللہ عنہ کا ہم پر بہت احسان ہے کہ انہوں نے وہ احادیث ہم تک پہنچائی. پھر وہ والی حدیث بھی انہیں سے مروی ہے کہ جس نے میری اس وضو کی طرح وضو کیا پھر دو رکعتیں اس طرح ادا کی کہ دل میں کوئی خیال نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دے گا، یعنی تحیت الوضو. پھر وہ بھی یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر کوئی شخص اسے سچے دل سے کہے تو اس پر آگ حرام ہو جائے گی۔ تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ وہ کلمہ کون سا ہے۔ اس سے مراد وہی کلمہ اخلاص ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تاکید کی، وہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ پھر یہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ سے حدیث ثابت ہے کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت ساری احادیث بھی یاد کی تھی اور وہ آگے بیان کی۔ پھر ان کے اندر جو حلم اور بردباری تھی وہ بھی ان کا ایک خاصہ تھی۔ ظاہر سی بات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے زیادہ دن رہے ہوں تو ان کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود ہی ہوں گی، کیونکہ رسول اکرم نے سب کی تربیت برابر کی تھی۔ جیسے کہ ان کا جو حلم اور عفو اور درگزر ہے وہ بھی ایک مثال رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ اپنے قول اور اپنے فعل اور اپنے حال پر بہت شدت سے رسول اکرم کی پیروی کرتے تھے۔ کئی واقعات ہیں جو ملتے ہیں جو ان کے ضبط نفس پر شاہد ہیں۔ جیسے کہ آپ کی حلم کی سب سے اعلیٰ مثال اس وقت سامنے آتی ہے جب کہ جو باغی تھے ان لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، تو اس وقت انصار اور مہاجرین آپ کی طرف سے لڑنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے اس وقت کہا تھا عثمان رضی اللہ عنہ نے، مجھے میرے حال پر رہنے دو، تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ حالانکہ دفاع کرنے کی صلاحیت وہ رکھتے تھے، آپ کی حلم کی بنیاد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق تھا۔ آپ کسی صورت بھی مسلمانوں کا خون بہنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، چاہے اس کے لیے خود ان کی اپنی جان چلی جائے۔ پھر ان کے اندر جو فراخ دلی تھی، عطا بن فروخ مولا قریش فرماتے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے زمین خریدی، اس نے رقم لینے میں دیر کر دی۔ آپ اس سے ملے اور فرمایا کیا وجہ ہے، اپنا مال لینے نہیں آئے؟ اس نے کہا آپ نے مجھے نقصان پہنچایا، کیونکہ ہر شخص مجھے ملامت کر رہا ہے کہ تو نے زمین سستے داموں میں بیچ دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے پیسے لینے نہیں آئے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی ہے، زمین واپس لے لیں یا اپنی رقم۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے جو خرید و فروخت اور اپنا حق لینے دینے میں نرمی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو یہ ان کی اعلیٰ ظرفی کی مثال تھی کہ نہایت ہی زاہد انسان تھے۔ آپ کے نزدیک زندگی کا مقصد عمدہ اخلاق کی تکمیل تھا، اور عمدہ اخلاق میں سب سے اہم وصف ایثار اور قربانی تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے مالا مال کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی دولت زیادہ تر غریبوں پر لٹاتے رہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہو کہ ہر ہفتے وہ ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ پھر جو نرمی تھی ان کی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ نرمی کے بارے میں تو خیر بہت ہی باتیں مشہور ہیں، اور ان کی نرمی ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہو گئے، اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ تو صحابہ کرام نے بھی اس آیت کو اپنے دل سے لیا تھا، اور پھر ان کے اندر بھی نرمی پیدا ہوتی چلی گئی، اور ویسے بھی وہ لوگ پہلے سے بھی نرم مزاج تھے عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی جو خوبی تھی، ایک تو حلم و بردباری، نرمی، عاجزی، دوسرا معاملات یعنی لین دین میں بہت فراخ دلی کا معاملہ تھا، اور رعایا کے لیے تو بہت زیادہ نہایت ہی نرم مزاج اور شفیق تھے، اور بہت زیادہ محتاط رہتے تھے کہ آپ کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، چھوٹی سی بھی تکلیف نہ پہنچے، اور اگر کوئی آپ کے پاس آتا اپنی حاجت کے لیے تو اس کو ضرور پورا کرتے تھے۔ لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، کہا جاتا ہے کہ عام لوگوں سے بھی ملنے چلے جاتے تھے، لوگوں سے محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ بھی ان کے گرویدہ ہو گئے تھے، اور کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ طاقتور کا ساتھ دیا اور کمزور کی مدد نہ کی ہو۔ جیسے کہ ایک مسلمان کی جو صفت ہوتی ہے کہ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یہ والا ان کا معاملہ تھا ماشاءاللہ۔ پھر دوسری جو کوالٹی ہم کو پتہ چلتی ہے، افو درگزر۔ عمران بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے نکلے، اپنے معمول کے دروازے سے داخل ہوئے تو کوئی شخص آپ سے ٹکرا گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص خنجر یا تلوار سے مسلح ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، تم ادھر کس لیے آئے؟ اس نے کہا میں آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، آخر کیوں؟ اس نے کہا یمن میں آپ کے عامل نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے اس کی شکایت کیوں نہ کی؟ پھر اگر میں تم سے انصاف نہ کرتا یا اپنے عامل کی حمایت کرتا تب تو تم مجھ سے یہ سلوک کر سکتے تھے۔ پھر آپ نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین، دشمن کو اللہ نے قابو میں دے دیا ہے، لہٰذا قتل کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا ہے. پھر اس شخص سے فرمایا جاؤ کوئی ضامن لے آؤ کہ میری خلافت میں تم کبھی مدینہ میں داخل نہیں ہوگے. وہ اپنی قوم کا ایک ضامن لے آیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا. اب آپ سوچئے کہ قتل کا ارادہ کرنے والے شخص کو چھوڑ دینا یہ کتنی بڑی ان کے اندر درگزر والی کوالٹی موجود تھی. پھر عجز و انکساری کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے کئی جو ساتھی تھے وہ خود اس بارے میں گواہی دیتے تھے کہ ان کے اندر بہت عاجزی تھی. تو یہ خوبی عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی. عبداللہ رومی کہتے کہ عثمان رضی اللہ عنہ رات کو اٹھتے تو وضو کے لیے خود ہی پانی لے لیتے. آپ سے کہا گیا کہ خادم کو حکم دیا کریں یعنی سرونٹ کو بلائیں تاکہ وہ آپ کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کر دے. تو آپ نے فرمایا نہیں, رات کا وقت ان کے آرام کا ہوتا ہے لہٰذا انہیں آرام کرنے دو. آپ سوچئے کہ کس قدر خیال غلاموں کا کہ رات میں اٹھتے وقت ان کو اٹھاتے نہیں تھے, خود ہی وضو کا پانی لے لیتے تھے تہجد کے لیے. پھر چونکہ بڑھاپا ان کو یعنی بہت بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مرتبہ اور مقام بھی عطا کیا تھا, اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں خادم کو نہ اٹھانا, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر رحمت اور شفقت یا عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. خدمت گزاروں کو اتنا بھی تکلیف نہیں دینا چاہیے کہ وہ پریشان ہو جائیں بےچارے, ان کی بھی نیند کا خیال رکھنا چاہیے. تو بہرحال اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے نوکروں پر, خیر یہاں تو ہوتے نہیں ہیں لیکن جہاں پر بھی ہم اپنے ممالک میں رکھتے بھی ہیں تو ان کے پر بے جا ظلم نہیں کرنا چاہیے. کہا رہے تھے کہ ایک دفعہ عباس رضی اللہ عنہ جا رہے تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی راستے میں جا رہے تھے اور آپ سواری پر تھے. تو جیسے ہی عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ گھوڑے سے اتر گئے, یعنی ان کے ادب کی وجہ سے سواری سے نیچے اتر پڑے اور پھر احتراماً عباس رضی اللہ عنہ بھی ان سے ملنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور سواری سے اتر پڑے. پھر سب سے بڑھ کر جو خوبی تھی جو کہ ہم سبھی جانتے ہیں الحمدللہ کہ حیا اور پاک دامنی. کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی کے لیے جو دیر ہوئی تھی یعنی 28 سے ابا ہو چکے تھے وہ, تو ان کی وہ فطری شرم و حیا تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کسی عورت کو شادی کا پیغام نہیں دیا تھا. بہرحال ان بہت ساری خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ان کے اندر حیا بہت زیادہ تھی اور سب سے بڑھ کر حیا والے تھے. حسن بصری یہ واقعہ بیان کرتے کہ عثمان اور ان کی حیا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ گھر میں ہوتے, دروازہ بند ہوتا تب بھی آپ اپنے بدن پر پانی بہانے کے لیے کپڑے نہیں اتارتے تھے, حیا کی وجہ سے دوران غسل سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ انتہائی با حیا تھے. حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ کی بیوی کی لونڈی بنانا کہتی ہے کہ جب آپ غسل فرماتے اور میں آپ کے لیے کپڑے لاتی تو مجھ سے فرماتے ادھر نہ دیکھنا کیونکہ مجھے دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. ان کے حیا کے بارے میں بہت سی احادیث ہم کو معلوم ہے موجود ہیں. تو بہرحال یعنی عفت اور پاک دامنی ان کے اندر موجود تھی, برے اخلاق سے بالکل عاری تھے الحمدللہ. اور کچھ اسکالرس تو کہتے کہ ان کی حیا کے بارے میں جتنا مبالغہ کیا جائے کم ہے. اور خود عثمان رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے کبھی برائی نہیں کی اور نہ کبھی جھوٹ بولا. مزید وہ یہ کہتے تھے کہ جب سے میں نے دائیں ہاتھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے اس ہاتھ سے کبھی شرمگاہ کو نہیں چھوا. جاہلیت یا اسلام کسی زمانے میں کبھی شراب نہیں پی نہ کبھی بدکاری کا مرتکب ہوا. سبحان اللہ. پھر جو ان کی سخاوت تھی یعنی اللہ تعالی کے راستے میں مال خرچ کرنا, بہت زیادہ ہی سخی اور کریم انسان تھے. اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ مدینہ آنے کے بعد بھی ان کے جو واقعات ہیں, کوئی بتا سکتا ہے کہ مدینہ آنے کے بعد کم سے کم کوئی 3 واقعات لکھیے کہ جو انہوں نے انفاق کیا ہو اللہ کے راستے میں, 3 مشہور کوئی واقعات. الحمدللہ ان کے اندر سخاوت بحت زیادہ تھی. سب سے پہلے تو بیر روما کا ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کی سخاوت کے واقعات اور اثرات تاریخ اسلام کا ایک لازوال اور سنہرا باب ہیں. غزوہ تبوک میں مجاہدین کی تیاری کے لیے, مسلمانوں کے لیے بیر روما کی خریداری, رسول اکرم کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع, عہد صدیق میں قحط سالی کے دوران پورے قافلے کی غذائی سامان کی فقرا میں تقسیم, اور پھر اسلام لانے کے بعد ہر جمعہ کو ایک غلام یا لونڈی آزاد کرتے تھے. آپ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد تقریباً 2400 ہے, سوچیے ذرا 2400. بیان کیا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ جو خود بہت بڑے سخی تھے ان کے ذمے عثمان رضی اللہ عنہ کے 50,000 درہم تھے. ایک دن طلحہ نے کہا رضی اللہ عنہ کہ آپ کی رقم کا بندوبست ہو گیا ہے لہٰذا وصول کر لیں. عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ رقم آپ ہی کی ہے, اسے اپنے اچھے کاموں میں لگا لیں. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ 50,000 درہم یعنی اس قدر ان کے اندر سخاوت تھی کہ ان کی شخصیت منفرد نظر آتی ہے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا مال اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگا دیا, اسلامی سلطنت کی تعمیر اور ترقی میں لگایا, جہاد فی سبیل اللہ اور معاشرتی کاموں میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے رہے اور کبھی بخل سے کام نہیں لیا. آپ کو مشہور واقعہ یاد ہوگا کہ جب مدینہ میں قحط پڑا تھا تو بہت سارے لوگ, ان کا قافلہ اسی وقت آ رہا تھا کہا جاتا ہے مدینہ میں, تو مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی بہت سارے تاجر لوگ ان کے گھر پر پہنچ گئے اور کہا کہ ہم کو وہ اب ہمارے ہاتھوں وہ غلہ بیچ دیں, اور بڑی بڑی آفر کرنے لگے سب لوگ کہ ہم اتنا زیادہ میں خرید لیں گے, اتنا زیادہ میں خرید لیں گے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تو اپنا غلہ اس سے بھی زیادہ داموں میں فروخت کر دیا ہے. تو لوگ بہت ہی حیران ہوئے, وہ تاجر کہنے لگے کہ ہم تو مدینے کے سارے تاجر کو جانتے ہیں, ہم سے زیادہ آپ کو کوئی دینے والا نہیں, پھر آپ نے کس کے ہاتھوں فروخت کیا؟ تو کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں فروخت کر دیا. اور کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا جو اونٹوں سے بھرا ہوا قافلہ تھا اناج کا, غلے کا, سب کا سب اس وقت مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں یہ معمولی بات نہیں کہ آپ کو اس کی کیش منی آ رہی ہو, زیادہ بھی مل رہی ہو, لیکن اس کے باوجود اس کو اللہ کے راستے میں دے دینا, یہ معمولی بات نہیں ہے. پھر جو بہادری تھی, جیسے کہ بہادری کے بارے میں بہت الزامات لگائے جاتے ہیں ان کے اوپر, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک اسپیشل فرقہ ہی لگاتا ہے, لیکن بہرحال جو سچے مسلمان ہیں وہ تو جانتے ہیں. تو غزوہ بدر آپ کا جہاد کے لیے نکلنا ثابت ہے اور آپ کا اس غزوے میں رہنا بھی شامل ہے, لیکن غزوہ بدر میں جو پیچھے تھے, یعنی آپ دوسرے غزوات میں تو شامل رہے اللہ کے رسول سے, لیکن غزوہ بدر میں جو پیچھے رہے وہ آپ کی اپنی بیٹی, یعنی رسول اکرم کی بیٹی کی وجہ سے, آپ نے خود ان کو منع کیا تھا. اور یہ رسول اکرم کا حکم تھا کہ آپ کو مجاہدین بدر میں شامل کیا جائے گا, مال غنیمت بھی دیا جائے گا, لیکن آپ فی الحال ان کی تیمارداری کریں. پھر صلح حدیبیہ میں آپ دیکھیں کہ سفارت کے فرائض انہوں نے انجام دی, اکیلے مکہ میں داخل ہو گئے, کہ یہ بہادری نہیں تھی کہ ان کو اس بات کا ڈر نہیں ہوگا کہ مکہ والے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا حال کریں گے, کیونکہ فی الحال تو وہ دشمن تھے نا مکہ والوں کے, لیکن اکیلے مکہ میں داخل ہو گئے سفیر کی حیثیت سے. پھر جس وقت باغیوں نے ان کا محاصرہ کیا تھا, تو اس وقت دو باتیں ان کے سامنے رکھی تھی باغیوں نے, خلافت سے دستبردار ہو جائیں, یعنی چھوڑ دیں خلافت, یا پھر اپنے بعض عاملوں کو معطل کر کے ان کی جگہ ہمارے آدمی مقرر کریں, ورنہ قتل کے لیے تیار ہو جائیں. تو آپ دیکھیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کس طرح اپنے موقف پر ڈٹے رہے, یعنی باغیوں کی بات قبول نہیں کی, کوئی بھی بات قبول نہیں کی, آپ نے جان کی قربانی دے دی, لیکن خلافت کو چند مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننے دیا کہ جسے وہ چاہیں خلیفہ منتخب کریں, جسے چاہے معذور کر دیں, یا امت کے جو پہلے سے منتخب کیے ہوئے خلیفہ ہیں اس کو معذور کر دیں, کیونکہ پھر تو ایک مسلسل قاعدہ بن جاتا تھا, یہ لوگ آتے تھے تلوار کے زور پر جس کا دل چاہتا خلیفہ بن جاتا. تو انہوں نے جان دینا گوارا کی, لیکن باغیوں کی کوئی بات نہیں مانی. اس سے آپ کی ان کی بہادری دیکھی کہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے پھر بھی بہادری, اپنے موقع پر ڈٹے رہے. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جو محاصرہ کرنے والے تھے ان کی چمکتی ہوئی تلواریں تھیں, اور وہ یعنی وہ تلواروں کو مزید ظاہر بھی کر رہے تھے, یعنی وہ تاکہ آپ کو ڈرائیں, لیکن انہوں نے وہ ڈرے نہیں اور پیچھے نہیں ہٹے. حالانکہ عثمان رضی اللہ عنہ جان گئے تھے کہ یہ ان کی موت کا وقت آ چکا ہے, مفاہمت کر سکتے تھے وہ, لیکن آپ دیکھیں کہ دشمنوں سے آنکھیں ڈال کر بات کی, اور یہ یقیناً کوئی بہادر انسان ہی کر سکتا ہے ایسا کام, جو دنیا سے محبت کرنے والا اور بزدل شخص کبھی یہ راستہ اختیار نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ ان کی بہادری تھی. پھر وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے, ان کی پختہ عزیمت پتہ چلتی ہے, بہادری پتہ چلتی ہے, اور آخرت پر پختہ ایمان, اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھی جو ان کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی. ان کو اس بات کا یقین تھا کہ ایک دن آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے, اور ویسے بھی جان تو جانی ہے, تو کیوں نہ اس کو صحیح طریقے سے نہیں اللہ کے راستے میں دیا جائے. پھر اللہ کے راستے میں انہوں نے مالی جہاد کیا, یہ سب سے بڑھ کر اس بات کی نشانی ہے کہ ان کو آخرت کا کتنا یقین تھا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا, اور یہ بات آپ نے دو بار فرمائی تھی. وہ بہادر تھے, موت کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے تھے, باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود تھی, بردبار تھے, اور لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کوئی ایسے نہیں ہو جاتا, یہ بات ہم سب جانتے ہیں ان کی سیرت سے, کہ ان کے اندر الحمدللہ عزم اور حوصلہ موجود تھا. پھر مستقل مزاجی اور دور اندیشی, کہا جاتا ہے کہ مستقل مزاجی اور دور اندیشی ان کی پہچان تھی. ابو بکر صدیق نے انہیں جب دعوت اسلام دی تو فرمایا, تعجب ہے عثمان, آپ تو دور اندیش, سمجھدار اور مستقل مزاج آدمی ہیں, حق و باطل کی تمیز آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں, یہ بت کیا ہے جن کی ہماری قوم پوجا کرتی ہے؟ تو تو آپ دیکھیں خود ابو بکر صدیق نے ان کی گواہی دی تھی ان کی سمجھداری کی. پھر جب مسجد حرام کی توسیع کے لیے 26 ہجری میں آپ نے ایک زمین خریدی, کچھ لوگوں نے دے دی لیکن کچھ لوگوں نے بعد میں انکار کر دیا, تو آپ نے ان کی عمارتیں گرا دی اور رقم بیت المال میں رکھ دی. انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف شور مچایا, آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دے دیا اور فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تمہیں یہ جرات کیسے ہوئی, صرف میری نرمی اور بردباری کی وجہ سے تم نے یہ قدم اٹھایا. یہی کام اگر عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہوتا تو تم شور نہ مچاتے. پھر عبداللہ بن خالد بن اسید نے ان کی سفارش کی تو انہیں قید سے رہا کر دیا. پھر ان کے اندر مستقل مزاجی تھی اور جس کی بنا پر آپ دیکھیں کہ 6 سال تک ان کا نظام سلطنت تو بہت اچھے سے چلتا رہا, نظام خلافت 6 سال تک کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اس کے بعد ہی, کیونکہ ایکچولی جو آس پاس کے جو علاقے تھے, یعنی ایران عراق کا جو علاقہ تھا, وہیں سے جو خارجیوں نے پھر سر اٹھانا شروع کیا, تب سے مسلسل پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور وہیں سے پھر بغاوت شروع ہوئی. پھر صبر و تحمل ان کے اندر تھا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ بات تواتر سے معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں کے خون کے بارے میں حد درجے محتاط تھے, کسی کا بیجا خون نہ بہاتے تھے. آپ توہین آمیز رویہ اختیار کرنے والوں اور قتل کا ارادہ رکھنے والوں کے بارے میں بھی بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ فرماتے رہے, حتیٰ کہ جب باغیوں نے آپ کو قتل کرنے کی غرض سے آپ کا محاصرہ کر لیا تو مسلمان آپ کے پاس مدد کرنے اور خارجیوں سے لڑائی کرنے کی اجازت طلب کرنے آئے. آپ نے انہیں لڑائی سے روک دیا اور فرمایا جو میرا فرما بردار ہے وہ ہرگز لڑائی نہ لڑے. آپ کو مشورہ دیا کہ آپ مکہ چلے جائیں, آپ نے فرمایا میں حرم کی بے حرمتی کا سبب نہیں بننا چاہتا. لوگوں نے کہا آپ شام چلے جائیں, تو جواب دیا میں اپنے ہجرت کے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا. لوگوں نے کہا پھر ان سے قتال کیجیے, تو آپ نے فرمایا میں امت محمدیہ میں سب سے پہلے لڑائی بھڑکانے والا نہیں بننا چاہتا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں ان کی باتیں کتنی حکمت پر مبنی تھی. پھر عدل اور انصاف ان کے اندر بہت زیادہ تھا, یہ بات بھی بہت زیادہ مشہور ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک دن عثمان رضی اللہ عنہ اپنے ایک غلام کے پاس گئے, وہ اونٹنی کو چارہ ڈال رہا تھا. آپ نے اس کی کوتاہی دیکھی تو ناپسندید کا اظہار کیا اور اس کو باتیں سنائی. پھر ندامت ہوئی تو غلام سے کہا کہ بدلہ لے لو. غلام نے انکار کیا تو اسے بدلہ لینے پر مجبور کیا. بالآخر اس نے آپ کا کان پکڑ کر مروڑا. عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا سختی سے پکڑو, حتیٰ کہ جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا, فرمایا آخرت کے قصاص سے یہ قصاص بہتر ہے. سوچیے ذرا کتنی زیادہ فکر ہوگی ان کو. اور وہ کہا کرتے تھے, عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کا شمار لوگوں کے اچھے اعمال میں ہوتا ہے, لہذا جب لوگ اچھائی کریں تو ان کے ساتھ مل کر اچھائی کرو اور جب وہ برائی کریں تو ان کی برائی سے بچو. پھر عبادت تو بہت زیادہ تھی, یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن ان کا قرآن پڑھنا کیسا تھا یا قرآن سے ان کو کتنی محبت تھی, کوئی بتا سکتا ہے قرآن کے تعلق سے ان کا معمول کیا تھا؟ جی, بہت زیادہ روتے تھے قرآن پڑھتے پڑھتے اور قبر کو بھی دیکھ کر بہت روتے تھے. 3 دن میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. ویسے تو ان کا معمول تھا کہ 7 دن میں قرآن پڑھتے تھے, کیونکہ ان کے قرآن میں 7 بنے ہوئے تھے منزلیں. جی, بہت جلدی قرآن مکمل کرتے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے روتے بھی تھے. تو بہرحال جیسے کہ ان کی عبادت کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ پابندی سے وہ عبادت میں بہت زیادہ مشغول رہا کرتے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کیا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے عبادت و فرما برداری کرتا ہے, جبکہ وہ آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں, اس کی تفسیر میں کہا کرتے تھے کہ اس سے مراد عثمان رضی اللہ عنہ ہیں, سبحان اللہ. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کیا وہ شخص برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور صراط مستقیم پر بھی ہے؟ تو عباس رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جمعہ کی رات کو قرآن کا آغاز فرماتے اور جمعرات کی رات کو ختم کرتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کثرت سے روزے رکھتے اور رات کا اکثر حصہ قیام میں گزارتے تھے. بعض ویک نیریشن سے یہ بھی ثابت ہے, یعنی سیرت کی کتابوں میں ہی اور عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ہی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے ایک رات اور ایک دن میں قرآن ختم کیا تھا. لیکن جب ان کو رسول اکرم کے بارے میں بتایا کہ آپ نے منع فرمایا 3 دن سے پہلے ختم کرنے میں, تو پھر آپ نے وہ معمول چھوڑ دیا تھا, ورنہ وہ اتنا زیادہ قرآن پڑھنے کے عادی تھے. یعنی رات کا اکثر حصہ قرآن پڑھ کر گزارتے تھے, جمعہ کی رات کو قرآن کا آغاز کرتے اور جمعرات کو ختم کرتے تھے, یعنی 7 دن میں قرآن ختم کیا جاتا تھا, اور کثرت سے روزے رکھتے تھے, اکثر حصہ رات میں قیام میں گزارتے تھے. پھر محاسبہ نفس ان کے اندر بہت زیادہ تھا. ان کے خطبے کا ایک حصہ ہے کہ اے لوگوں, تقوی اختیار کرو, اللہ کا تقوی غنیمت ہے, سب سے زیادہ دانا وہ ہے جو اپنے آپ کو سنوار لے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے محنت کر لے، اللہ کے نور سے قبر کے لیے روشنی کا سامان کر لے، اور اس بات سے ڈرے کہ کہیں اللہ اسے بصارت کے باوجود روز قیامت اندھا نہ کر دے۔ ان کا یہ قول بھی مشہور ہے کہ اگر میں جنت اور دوزخ کے درمیان ہوں اور مجھے علم نہ ہو کہ میرا ٹھکانہ کون سا ہے، تو میں خواہش کروں گا کہ اپنے ٹھکانے کا علم ہونے سے پہلے مٹی ہو جاؤں۔ آپ جب آخرت کا تذکرہ کرتے تو جسم پر کپ کپی تاری ہو جاتی، روح مسترب ہو جاتی اور آنسو کی جھڑی لگ جاتی۔ جب قبر اور حشر کے حالت اور حساب کتاب کا تصور فرماتے تو آپ پر لرزہ تاری ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں جن کی ذاتی خصوصیات یہ ہوں، بھلا آپ بتائیں کہ ان کے اوپر کیسے اس طرح سے غلط الزامات لگائے جا سکتے ہیں کہ جب کبھی کسی قبر کے پاس سے ان کا گزر ہوتا تو اس قدر روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی۔ آپ سے کہا گیا کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا تو آپ نہیں روتے، لیکن قبر کے پاس آپ روتے ہیں۔ کہنے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد والا معاملہ اس سے آسان ہوگا، اور اگر اس کے عذاب سے نہ بچ سکا تو اس کے بعد کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم، رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں ان میں قبر سب سے بڑھ کر پریشان کن ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ رسول اکرم میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس سے اب پوچھ گچھ ہو رہی ہوگی۔ تو آپ اسے دیکھیں کہ یہ احادیث کو انہوں نے کتنا دل سے لیا تھا اور کتنا پھر وہ اس کا اہتمام بھی کرتے تھے کہ ڈرتے بھی تھے اور روتے بھی تھے۔ پھر زہد اور ورا، یعنی آخرت کی فکر، دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر بہت زیادہ تھی، حالانکہ اتنا مال اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا کہ کہا جاتا ہے، حمید بن نعیم کا بیان ہے کہ عمر اور سیدنا عثمان کسی دعوت پر مدعو تھے، یعنی کسی نے ان کو انوائٹ کیا تھا، چنانچہ دونوں نکلے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بہتر تھا کہ ہم اس دعوت پر نہ جاتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کس لیے؟ فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ اس دعوت کی بنیاد کہیں فخر و مباحت پر نہ ہو۔ آپ دیکھیں کتنا ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اس دعوت میں جانے سے دوسرے لوگ جو فخر و غرور کا اظہار کریں گے تو ہم بھی اس میں شامل نہ ہو جائے۔ بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے دور خلافت میں دیکھا کہ آپ خچر پر سوار تھے اور پیچھے آپ کا غلام نائل بھی سوار تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو خلافت کے دور میں مسجد میں چادر اوڑھے سوتے ہوئے دیکھا، کوئی دربان ان کے پاس نہ تھا، حالانکہ آپ امیر المومنین تھے۔ شرحبیل بن مسلم کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں کو شاہانہ کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکے اور زیتون کے تیل سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ ان کی جو زہد کی مثالیں ہیں کہ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی وہ دنیا سے بے رغبت تھے اور اپنے آپ کو عیش و آرام کا پابند نہیں بنایا تھا۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنے والے، قیام کرنے والے اور دن میں لوگوں کی مدد کرنے والے، حالانکہ سب سے زیادہ مالدار تھے، لیکن نفس پرستی ان کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بہت زیادہ تھی، لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے۔ کچھ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی ان کے خلافت کے دور کے، کہ آپ ایک شفیق والد کی طرح تھے، ایک محبت کرنے والے انسان تھے۔ آپ مسلمانوں کے احوال ان کی خبر گیری کرتے تھے، مشکلات میں ان کا ساتھ دیتے تھے اور لوگوں کو اطمینان دلاتے تھے، جو لوگ گھبرائے ہوئے ہوتے تسلی دیا کرتے، مریضوں کی تیمارداری کرتے تھے۔ موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو ممبر پر لوگوں کی حالت معلوم کرتے ہوئے سنا اور دیکھا گیا ہے۔ آپ ان سے ان کی حالت اور بازار کی چیزوں کے بھاؤ وغیرہ کی معلومات حاصل کر رہے تھے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ جمعہ والے دن نکلتے، آپ پر دو زردی مائل کپڑے ہوتے، آپ ممبر پر بیٹھ جاتے، مؤذن اذان کہتے اور آپ دوران خطبہ لوگوں سے آنے جانے والوں اور مریضوں کا حال دریافت کرتے تھے۔ آپ عوام کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے اور ان کو سامان پہنچاتے رہتے تھے یا بیت المال سے وظائف دیتے تھے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت دیکھا، اس میں ہر شخص کو اللہ کے مال یعنی بیت المال سے حصہ ملتا تھا۔ پھر جو ذمہ داریوں کی جو تقسیم ہے، اس میں بھی ان کا اعتدال دیکھا گیا، جیسے عدلیہ ہے، مالیات وغیرہ ہے، جو پہلے اکابر صحابہ تھے انہی کو یہ ذمہ داریاں دی گئیں، لیکن ان کے زمانے میں آتے تھے بہت سارے صحابہ وفات پا چکے تھے، لہٰذا پھر بعد میں دوسرے لوگوں کو دینا پڑا۔ پھر باصلاحیت لوگوں سے استفادہ کرتے تھے، یعنی جو بھی ان کے اوپر الزامات لگائے گئے وہ سارے کے سارے الزامات غلط ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان کی سیرت نہایت ہی بہترین ہم کو نظر آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت سے، کہ قرآن سے ان کی دلچسپی، قرآن سے ان کا شغف، قرآن سے ان کی محبت۔ اور پھر آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ آج جو مصحف ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کو کون سا مصحف کہتے ہیں، جو تجوید کے سارے آپ ٹیچرز اور اسٹوڈینٹس ہیں ماشاء اللہ بہت سارے، تو جو مصحف آج آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، مصحف عثمانی ہے نا۔ تو ایکچولی اس کو ایک رسم الخط پر کس نے لکھوایا، اس کو ایک یعنی قریش کے ڈائلیکٹ پر کس نے جمع کروایا، یہ فہم و فراست کس کی تھی اور کس کا فیصلہ تھا، آپ بتائیے. اس سے ان کی فہم و فراست پتہ چلتی ہے نہیں چلتی ہے کہ ان کو یہ بات کا خطرہ تھا کہ لوگوں میں آگے چل کر اختلاف نہ ہو، کہ ابھی اختلاف ہو رہا ہے کھڑا زبر یا الٹا پیش پڑنے، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب آذربائیجان کی طرف ایک بڑا لشکر بھیجا گیا اور حذیفہ بن یمان اس لشکر میں تھے، سپاہ کچھ حیثیت رکھتے تھے، وہاں پر حذیفہ بن یمان نے دیکھا کہ کوئی عراقی شخص ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی آذربائیجان کا ہے، تو وہ قرآن جب پڑھنے لگے تو ان میں اختلاف ہونے لگا، کسی نے اس کو کچھ پڑھا، کسی نے کچھ پڑھا، تو پھر انہوں نے آ کر فوراً عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر دی کہ امت کو ایک قرآت پر جمع کرنا ہوگا. تو عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ پھر فیصلہ تھا، اور پھر انہوں نے دوبارہ وہ کمیٹی قائم کی جس میں زید بن ثابت اس کے لیڈر تھے، اور قرآن کو لکھوایا گیا قریش کے ڈائلیکٹ پر، یعنی ان کے طریقے رسم الخط پر، اور پھر اس کی 7 کاپیاں بنوائی گئیں، 7 کاپیاں مختلف اسٹیٹس میں پہنچائی گئیں، پھر اس کے ساتھ قرآن پڑھانے والے بھی بھیجے گئے. یہ آپ دیکھیں کتنا فہم و فراست پر مبنی فیصلہ تھا، اسی بنا پر سب لوگ ایک قرآت پر جمع ہوئے ماشاءاللہ، ورنہ تو ہر ایک کا قرآن الگ ہوتا تھا، کیونکہ اس کو پڑھنے کا طریقہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا ہے، تو لکھا ہوا بھی ہو اسی طریقے سے اور اس کو ویسا پڑھا بھی جائے الحمدللہ. تو آپ دیکھیں کہ کتنا صحیح ان کا فیصلہ تھا کہ اب قرآن اگر آپ دیکھیں گے تو ابراہیم اگر لکھا تو کہیں پر ابراہیم میں را پر کھڑا زبر ہے اور کہیں پر الف آتا ہے، اسماعیل میں کہیں پر میم پر کھڑا زبر ہے کہیں پر الف ہے، تو یہ اس کو لکھوایا گیا قرآن کو اس طریقے سے تاکہ پھر اس میں آگے چل کر کوئی اختلاف نہ ہو. اس لیے قرآن کا املا نہیں کروایا جا سکتا آپ دیکھیں، بلکہ قرآن کو آپ کو نقل ہی کرنا پڑے گا، قرآن کو بغیر دیکھے نہیں لکھا جاتا ہے، بلکہ اس کو نقل کیا جاتا ہے مصحف عثمانی سے، کیونکہ اس کو یہ بھی ایکچولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان لوگوں کو الہام تھا جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس کو لکھوایا گیا قرآن کی حفاظت کے لیے. تو یہ سب سے بڑا کام ہے ان کا جس کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ گواہی دیتے تھے کہ ان کا یہ کام امت پر ہمیشہ احسان رہے گا، کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے امت کو ایک مصحف پر جمع کیا، اور اس بنا پر ہم اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، حالانکہ ہم نے اس کو قرأۃ عثمانی یا پھر رسم عثمانی کہنا چاہیے، کہ انہوں نے ایک قرأت پر سب کو جمع کیا الحمدللہ عثمان رضی اللہ عنہ. تو یہ ان کا تو سب سے بڑا کارنامہ ہے ماشاءاللہ، جس کے لیے ہمیشہ ان کو امت مسلمہ یاد رکھے گی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشنی سے بھر دے، ان سے راضی ہو، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کی چند خوبیاں اپنے اندر اپنا سکیں، کم از کم ہم ان کی وہ خوبی جو اللہ کے راستے میں انفاق کرنے کی خوبی تھی، یا ان کی تلاوت قرآن سے جو دلچسپی تھی یا شغف تھا، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرے. آمین.
اسے فاروق کہتے ہیں جو رب کا دین منوائے، اسے فاروق کہتے ہیں وہ جس کے حکم کو مانا ہواؤں نے سمندر کی، جو دریا خشک چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں. اثر ہے جو محمد کی پیاری دعاؤں کا، فخر ہے جو محمد کی شریعت کے گواہوں کا. جو محسن ہے حکومت کے ایوانوں بادشاہوں کا، جو دشمن دین کو تڑپائے اسے فاروق کہتے ہیں. دم ہجرت جو نکلا اور للکارا پجاری کو، ابو جہل ابو لہب اور ہر بربخت ناری کو. طاقت ہو تو روکو عمر کی اس سواری کو، جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں.
تو بہرحال الحمدللہ ہم 3 صحابہ کی پڑھ چکے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ. اور آپ دیکھیں ہر صحابہ کی اپنی اپنی خوبیاں تھیں ماشاءاللہ، ہر کوئی اپنی جگہ ایک یونیک پرسنالٹی کا مالک تھے، اور ہر ایک سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اگر ہم سارے صحابہ کی کوئی ایک ایک خوبی بھی اپنا لیں، یقین جانیے کہ ہماری زندگی، ہماری شخصیت، ہمارا سب کچھ بدل جائے، اور ہماری زندگی میں بھی وہی سادگی ہے. سب سے بڑی بات جو مجھے لگتی ہے آج کے دور میں، کہ ہم کو ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے، کہ یہ جو خیر خواہی ہے وہ خیر خواہی آج ختم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارے اندر نمازوں کی پابندی بھی ہوگی، ہمارے اندر تلاوت قرآن سے شغف بھی ہوگا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی ہمارے اندر الحمدللہ، لیکن جو سب سے بڑی چیز ہم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آپس میں مسلمانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، کہ ہم اپنے آپس میں سارے مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، یعنی ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے والے، یا ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے سے روکنے والے ایسے ہم نہ بنیں. اگر ہمارے اندر خیر خواہی ہوئی تو یقین جانیے کہ آج ہماری جو دنیا کا نقشہ ہے وہ بالکل مختلف ہو، اور یہ جو آج کھینچا تانی ہے، ایک دلوں میں نفرت اور قدورتیں ہیں، یا دلوں میں ایک طرح سے کیا کہنا چاہیے جس کو بدگمانیاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائے. تو لہٰذا ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے بنے, ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کرنے والے بنے, خیر کی دعائیں کرنے والے بنے, تاکہ پھر اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا ہوں. کیونکہ صحابہ کرام سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے ماشاءاللہ. اور یہ ہم کو سبق ملتا ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے واقعے سے کہ کیسے ابو بکر نے عمر رضی اللہ عنہ کو بچانا چاہا. تو جب تک خیر خواہی نہیں ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, دلوں میں کچھ رکھ کر ہم آگے بالکل بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. اور جنت میں وہ لوگ جا ہی نہیں سکیں گے جو دلوں میں قدورتیں رکھنے والے ہوں, بلکہ جو صاف پاک دل ہوں گے وہ جائیں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خیر خواہی کرنے والے بنے, جیسے اللہ تعالیٰ نے خود رسول اکرم کی جو کوالٹی بتائی تھی کہ فلعلک کا باخ ان نفس کا, کہ اے نبی کہ آپ اپنی جان کھو دو گے ان کے پیچھے. تو ہم ایسی دوسروں کے لیے فکر کرنے والے بنے, خیر خواہ بنے کہ ان کی خیر خواہی ہمارے دلوں کے اندر یا ہمارے چہرے سے محسوس ہو کہ ہم دوسروں کے لیے خیر خواہی کرنے والے ہیں, ہر ایک کی ہر وقت ہم بھلائی چاہنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ کوالٹی پیدا کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں میں ہمیشہ نرم گوشہ رکھنے والے بنے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.